دینی فرائض کے ان تینوں لیولز کا شعور بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کا بڑا فقدان ہے. بہت عرصے کے بعد وجہ بھی صاف ہے, ہماری جو امیجیٹ پاسٹ ہے, ہمارا جو فوری ماضی ہے, اس میں ہم غلام تھے. 200 برس انگریز غلام رہا, انگریز کے ہم غلام رہے, وہ حاکم رہا. کہیں ہماری 8-10 نسلیں بیت گئیں غلامی میں, کہیں 4-5 بیت گئی, سندھ میں کم سے کم گزری ہیں. سندھیوں میں ان کی غلامی 104 برس کی, 1843 سے 1947. پنجاب میں بھی انگریز کی غلامی تو اتنی تھی, لیکن اس سے پہلے اس سے کہیں زیادہ خراب غلامی, سکھا شاہی اس کا عرصہ شامل کیجئے تو وہ ان کے 50 برس بھی 200 برس کے برابر ہیں. غیرت اور حمیت کو کچلنے کے جو اس کے اندر تاثیر تھی اس کے اعتبار سے. بنگال سے چلیے تو 200 برس کھلے ہیں. 1757 سے 1847 تک 190 برس ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ اس میں پہلی منزل تو ہماری انٹیکٹ رہی. بھائی پڑھو نماز کون روکتا ہے؟ پلرس بھی کھڑے رہے. نماز, روزہ, حج, زکات کوئی ممانعت نہیں تھی. پھر کسی بھی معصیت پر انہوں نے مجبور نہیں کیا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا شراب پیو لازمن, یہ تو نہیں کہا کہ جوا کھیلو لازمن, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ زنا کرو لازمن. تو پہلی منزل جو ہے وہ انٹیکٹ رہی. دوسری منزل وہ کچھ خود ہم مزمحل تھے, کچھ یہ ہے کہ ان کی تعلیم, ان کی تبلیغی سرگرمیاں ان کے مقابلے میں یہ ہماری دوسری منزل بھی مانگ پڑ گئی. اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے ان لوگوں پر جنہوں نے کم سے کم تعلیم کے درجے میں اس پہلی دوسری منزل کو قائم رکھا. میں نے تبلیغ ہی کا شعبہ تعلیم قرار دیا نا. تعلیم میں بھی تو ایک استاد دوسرے کو کچھ سکھاتا ہے, یہ بھی تو پہنچا رہا ہے نا. تبلیغ ہی کا ایک شعبہ تعلیم ہے. مدارس قائم کیے, قال اللہ قال رسول ہوتا رہا, لیکن اس سے زیادہ کسی بڑے پیمانے پر وہ کام نہیں ہو سکتا تھا. تیسری منزل سرے سے ناٹ آؤٹ ہو گئی. وہاں تو اللہ کی جگہ پر اب انگریز تھا. کلمہ کس کا اونچا؟ انگریز کا. کون بالا تر؟ انگریز. قانون کس کا؟ انگریز کا. وہ جتنی اجازت دے 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 دے, وہ تو یہ کہ جب اس کی اجازت پر منحصر ہے تو وہ تو ہونا نہ ہونا برابر ہے. لہذا آنکھ اوجل, پہاڑ اوجل, یہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئی. یہ منزل ہے کہ جس کو ریکنسٹرکٹ کرنا, دوبارہ تعبیر کرنا, ظاہر بات ہے اس کی پہلی پری ریکویزٹ, پہلا لازمی کام کیا ہوگا؟ ذہنوں میں تو تعبیر ہو, اس کی فرضیت کا احساس تو اجاگر ہو. بہت سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا اپنے اپنے رنگ میں. ابوالکلام, علامہ اقبال, مولانا مودودی. اب دیکھیے اقبال نے کیسے کیسے نشتر چب ہوئے ہیں اس تیسری منزل کو یاد دلانے کے لیے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. نشتر ہے نا, چب جانے والی بات ہے. لیکن یہ کہ نوارا تز ترمیزن چزو کے نغمہ کمیابی, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, برد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. کبھی کچوکے دینے پڑتے ہیں جگانے کے لیے کہ صرف کس کے اوپر قناعت کر کے بیٹھ گئے ہو؟ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داما بھی ہے. تو یہ تصور جو ہے سب سے زیادہ مفلوج ہے اس وقت. کچھ اجاگر ہوا ہے, ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ وقت لگے گا. وہ ذہنوں سے اوجل ہونے کا عمل بڑا طویل تھا. اب اس کو ذہنوں میں دوبارہ قائم ہونا آسان کام نہیں ہوتا. یہی ہے کہ سب کچھ سمجھ سمجھا کر بھی پھر وہ آخر چھ چھ نسلوں کے اثرات جو ہمارے جینز کے اندر داخل ہو چکے ہیں وہ اثرات جو ہے آخر اپنا ظہور کرتے ہیں. سب کچھ سوچ سمجھ کر پھر وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. دینی جذبہ جتنا اٹھتا ہے وہ پہلی ہی منزل پر ختم, آگے اس کا کوئی سراغ نہیں. یہ ہے ہمارا اس وقت کا المیہ اور یہ ہے سب سے اہم بات جس کو سمجھانا ضروری ہے. اب اسی کے حوالے سے چند اور حقائق سمجھ لیجئے. اب ہماری گفتگو اصلا ہے اس تیسری منزل کے بارے میں صاف کرنا.
ایک صاحب کی فرمائش پر یہ ڈائگرام یہاں بنا دی گئی ہے, اس کے حوالے سے آپ تازہ کر لیجئے. یہ بنیاد ہے زیر زمین, یعنی تصدیق بالقلب یقین تصدیق. یہ پرنس ہے اقرار باللسان یا کلمہ شہادت, اور یہ دونوں مل کر بنے ایمان. اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب یہ چار پلرس ہیں جو اس پہلی منزل میں نظر آ رہے ہیں. اوپر یہ ڈاکٹ ہیں نظر نہیں آئے. نماز روزہ حج زکات
اور اس کے ساتھ مل کر یہ بن گئے بنی الاسلام علی خمس. اب اس میں بات واضح ہوئی, اسلام یہ ہے بنی الاسلام علی خمس. بنی یا بنا سے بنا ہے, بنا کہتے ہیں تعمیر کو, اسی لیے بنا کا لفظ آتا ہے معمار کے لیے. حسن البنا وہ خاندانی اعتبار سے ان کا پیشہ جو ہے وہ معماری تھا, عمارت بنانا. تو بنا جو ہے وہ عمارت بنانے والا معمار. بنی الاسلام علی خمس, تعمیر کیا گیا اسلام پانچ چیزوں پر. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت. اسلام وہ ہے. مغالطہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے کہ اسلام یہ پانچ چیزیں ہیں, حالانکہ خود عبارت یہ بتا رہی ہے کہ اسلام ان پانچ چیزوں پر تعمیر کیا گیا ہے. اسلام اصل وہ عمارت ہے کہ جو ان پانچ چیزوں پر کھڑی ہے. اس میں اسلام کے ساتھ اطاعت, تقوی, عبادت, یہ عبادت جو ہے اس کو انڈر لائن کیجئے, یہ اہم ترین لفظ ہے اس لیول پر. اب اس کے بعد پلرز نظر نہیں آ رہے اوپر تک, لیکن ذہن میں رکھیے اوپر کی منزلیں بھی اصل تقویت انہی پلرز سے لیتی ہیں. اس کے لیے آیت ذہن میں رکھیے, واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اور یہ استعانت کس کام کے لیے ہے؟ یہ آیت کہاں آئی ہے؟ یہ انیسویں رکوع کی پہلی آیت اور اٹھارہویں اور سترویں رکوع میں شہادت علی الناس کا تصور ہے سورہ بقرہ کے, بل کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہ جو عظیم تمہارے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے اب اے مسلمانوں, اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے مدد طلب کرو صبر اور نماز سے. تو شہادت علی الناس ہو یا اقامت دین, اس کے لیے سپورٹ جو ہے وہ انہی سے ہے. تقویت اسی سے ملے گی, قوت اسی سے حاصل ہوگی. اس کے لیے چار اصطلاحات, تبلیغ, دعوت, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, اور اہم ترین شہادت علی الناس. اوپر تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، یکون الدین کلہ للہ، الا کلمۃ اللہ. اب ایک سوال کیا ایک صاحب نے اور میں ان کا ممنون ہوں کہ جیسے آپ نے ثابت کیا کہ یہ لازم ہے اس کے بعد کہ یہ خالص طبی اصول بھی ہے، گرمی ہوگی حرارت پہنچے گی، نہیں پہنچ رہی اس کا مطلب ہے کہیں خرابی اپنے اندر ہے، آگ نہیں ہے صورت آگ ہے. نمبر دو، یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. نمبر تین، یہ غیرت و حمیت کا تقاضا ہے کہ جس چیز کو وہ حق سمجھتا ہے اس کا بول بالا کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی فرضیت کے لیے کیا دلیل ہے اس اعتبار سے، یعنی عقلی. دو چیزیں نوٹ کر لیجئے، اس کے بغیر نہ عبادت کامل ہے نہ شہادت کامل ہے. عبادت کے معنی بندہ بن جانا، اور انسان ایک اجتماعی نظام کا پرزا ہے، وہ خود مکمل بندہ رب نہیں بن سکتا جب تک کہ پورا نظام بندگی کے اوپر قائم نہ ہو. اللہ کے تمام احکام کیسے نافذ ہوں گے؟ آپ کے لیے لازم ہے بندگی رب کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کہ اپنے گرد بندگی کا ماحول پیدا کرے، اپنے اس ماحول پر بندگی رب کی چھاپ لگائیں، ورنہ خود آپ کی بندگی پارشل ہے. آپ اللہ کے حکم کی اطاعت کریں گے، باس کی اطاعت آپ کے لیے ناممکن ہے. قرآن آپ بھی پڑھ رہے ہیں، چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ دو، کون مخاطب ہے؟ میں اور آپ مخاطب نہیں ہیں. کیا ہم اطاعت کر رہے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اطاعت پوری کہاں ہوئی؟ اطاعت پوری نہیں ہے تو عبادت کا تقاضا کیسے پورا ہوا؟ عبادت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اقامت دین نہ ہو، پورا نظام قائم نہ کر دیا جائے، تب ہی ایک فرد بھی کلی طور پر بندہ رب بن سکتا ہے، ورنہ نہیں. نمبر دو، شہادت کے معنی حجت قائم کرنا. اب شہادت ایک ہے لسانی، زبان سے آپ نے کہہ دیا، تبلیغ کر دی، حجت قائم کر دی. ایک شہادت ہے عملی، اس کو کر کے دکھایا. نماز پڑھو یہ فرض ہے، اور آپ نے خود نماز پڑھی اور پڑھ کے دکھائی. اچھا، اگر عملی شہادت بھی لازم ہے، بغیر عملی شہادت کے قولی شہادت بے معنی ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ہوگا پھر، تو حجت کیا قائم ہوگی؟ الٹی آپ پر حجت قائم ہو جائے گی. آپ دوسروں پر کیا حجت قائم کریں گے؟ خود آپ پر حجت قائم ہو جائے گی کہ آپ کہہ کچھ رہے کر کچھ رہے. تو شہادت کا تقاضا پورا ہوگا جبکہ وہ قولی، بلکہ یہاں لفظ بہتر قولی ہے، اور عملی دونوں ہوں. اب اگر تو دین ہوتا صرف انفرادی تعلیمات پر مشتمل، تو انفرادی عمل جو ہے وہ انفرادی عملی شہادت کا حق ادا کر دیتا. اور اگر ہے دین کامل نظام زندگی، تو اس کی شہادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کامل نظام کو قائم کر کے دکھا نہ دیا جائے. چلا کر دکھاؤ. یہ تفصیل سے میں نے بحث کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت نامی اپنی کتاب میں، کہ شہادت قولی و شہادت عملی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے میں اتمام شہادت جو کیا ہے، وہ اس کو قائم کر کے دکھایا، چلا کر دکھایا، ورنہ تو یوٹوپیا ہوتا. اگر وہ نظام خلافت قائم نہ ہوتا جس میں ایک پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننے والا خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین تھا، تو اس بات کو اگر بیان کیا جاتا تو یہ کہانی سمجھی جاتی ہے. یہ ایک نظری باتیں ہیں، ہونے والی باتیں کہاں ہیں، یہ تو خالص تصوراتی بات ہے، عملا تو نہیں. وہ نظام قائم کر کے دکھایا جس میں حریت بھی ہو، مساوات بھی ہو، کفالت بھی ہو، یہ ساری اقدار جو ہے جمع کر کے دکھائی. اگر یہ نظام قائم نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر افلاطون نے بھی بڑی اچھی کتاب لکھ دی تھی. آپ کو معلوم ہے ریپبلک، ایک کتاب جو 2500 سال سے زندہ ہے. افلاطون جو ہے تو حضرت مسیح سے پہلے کا شخص ہے، اس کا تو شاگرد سقراط جو ہے وہ بھی غالباً 300 قبل مسیح کا ہے. سکندر کے ساتھ وہ آیا تھا، سوکریٹس ایران تک آیا تھا پھر واپس گیا، سکندر کا وہ استاد تھا. تو 2500 سال پہلے کی شخصیت ہے، اس کی کتاب آج تک زندہ ہے. کتاب میں کچھ وزن ہوگا کہ نہیں ہوگا، ورنہ کتاب کیسے زندہ رہ گئی. لیکن اس میں جو نظام پیش کیا گیا وہ یوٹوپیا ہے، خیالی جنت ہے، دنیا میں آج تک کہیں قائم ہوا ہی نہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین حق کا نظام دیا اس کا ایک نمونہ پیش کر کے دکھایا جس کو دشمنوں نے مانا، تب حجت قائم ہوئی نا. جسے کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، تو در حقیقت عبادت رب کا بھی تکمیل کا معاملہ ہوتا ہے اقامت دین پر، ورنہ عبادت اپنی بھی ادھوری ہے، بندگی ادھوری ہے. نماز پوری پڑھ سکتے ہیں آپ، روزہ پورا رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر عبادت نام ہے پورا بندہ رب بن جانا ہم تن، تو پھر وہ تو ادھورا ہے. جب تک کہ دین قائم نہ ہو، دین کا غلبہ نہ ہو، جب تک تکبیر رب نہ ہو، جب تک وہ نظام قائم نہ ہو جس میں اللہ کی مرضی سپریم ہو، جب تک وہ نظام آپ قائم نہیں کرتے، آپ شہادت علی الناس کا فریضہ انجام نہیں دے رہے. وہ صرف ایک قولی شہادت ہوگی، انفرادی سطح پر آپ کوئی کردار کا نمونہ پیش کر دیں، لیکن یہ کہ اگر دین نام ہے ایک نظام کا، مکمل نظام کا، تو اس کی حجت قائم ہوگی اسی وقت جبکہ وہ مکمل نظام قائم کر کے دکھایا جائے. اس اعتبار سے یہ بالکل مربوط ہے، یہ سلسلہ منطقی ربط ہے اس میں. تو جہاں تک منقول دلائل کا تعلق ہے وہ قرآن مجید کی آیات سے سامنے آ گیا، جہاں تک عقلی ربط اور تعلق ہے وہ میں نے جتنا بھی میرے لیے ممکن ہو سکا میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. اب ہمیں چلنا ہے اصل بات، دوسرا مضمون. ہر شخص جانتا ہے یہ اوپر چڑھنا ہے، اوپر چڑھنے میں زور لگتا ہے. یہ اوپر چڑھنے کا جو زور لگتا ہے اس کے لیے عنوان ہے ہمارے دین میں جہاد. کل جو ہم نے بحث کی تھی کہ ایمان کا رکن لازم ہے جہاد، جہاد ہے تو ایمان ہے، جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان ہے تو لازماً جہاد ہوگا، ایمان نہیں ہے تو جہاد بھی نہیں ہوگا. اکبر الہبادی کا شعر یاد آیا ہے، قوم ہے قرآن سے، قرآن غائب قوم گم. یہی باتیں اقبال نے کہی ہیں، پے کرے ملت ز قرآن زندہ ہست، پیکر ملت جو ہے وہ تو قرآن سے زندہ ہے. از یک آئینی مسلمان زندہ است، مسلمان کی زندگی ہے ایک آئینی سے، ایک قانون، ایک ضابطہ. پیکر ملت ز قرآن زندہ است، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، ہم تو خاکی ہیں، خاک ہیں، پورا وجود خاک ہے نا، البتہ دل آگاہ ہے اس میں جس میں روح ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا ہے. ہم سب مل کر بھی جسد ملی کے لیے ایک پیکر خاکی بنتے ہیں. ماں ہما خاکو دل آگاہ اوست، جیسے ہمارے جسم میں یہ دل آگاہ ہے، اسی طرح پیکر ملت کے اندر قرآن ہے، اس کا دھڑکنے والا دل. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، اسے مضبوطی سے تھامو کہ حبل اللہ، یہی تو ہے قرآن. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قوم ہے قرآن سے، قرآن غائب قوم گم. اسی طریقے سے جہاد ایمان سے ہے، ایمان نہیں ہوگا جہاد گم. جہاد لازمی ہے، اگر ہے تو ایمان ہے، اس کا ثبوت ہے، یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. اسلام ہے، اسلام وہ کل ہم بحث کر چکے، اسلام اور ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ایمان کا فیصلہ چاہتے ہو تو جہاد، یقین دل میں، یقین ودن اینڈ جہاد ان ایکشن، دو رکن ہیں ایمان کے. اب اس جہاد کو سمجھیے، تھوڑی سی لغوی بحث، جوہد کا مادہ، اس سے جہاد بنا. یہ مجاہدہ ہے، باب مفعلہ، اسی سے جہاد بھی ہے. باب مفادہ کا ایک خاصہ ہے، جب کسی مادے سے مصدر بنے گا مجاہدہ میں، مفادہ میں، تو دو فریقوں کا آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے کے ساتھ زور آزمائی، یہ مفہوم اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. کلام، مکالمہ، مکالمہ دو افرادوں نے، بحث، مباحثہ، مباحثے میں دو فرید ہوں گے، دو فرید، اور کوشش یہی ہوگی کہ وہ اس کو زیر کرے، وہ اس کو زیر کرے. مباحثے میں یہی ہوتا ہے، وہ اس کی دلیل توڑے گا یا اس کی دلیل رد کرے گا. مباحثہ، مقابلہ، مجادلہ، مناظرہ، یہ عربی زبان جو سائنٹیفک اور میتھمیٹیکل لینگویج ہے. ذرا سے خواص معلوم ہو کہ اس باب کا خاصہ یہ ہے، پھر آدمی کو جیسے آنکھ کھل جاتی ہے اس کی. فقہ اللغہ، انڈرسٹینڈنگ آف دی لینگویج، اس کے لیے بڑے میتھمیٹیکل اصول ہیں عربی. تو جوہد سے مجاہدہ اور قتل سے مقاتلہ. قتل سے مقاتلہ اور قتال. قتل کیا ہے؟ یک طرفہ عمل ہے، ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور یہ اس شکل میں بھی ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ جا رہا تھا، گولی مار دی، اسے پتا بھی نہیں تھا. یک طرفہ عمل ہے نا، سویا ہوا تھا، ہتھوڑا گروپ نے آ کے سر کو چل دیا. اس غریب کو اس کے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا، یہ یک طرفہ عمل ہے. لیکن دو فریق آمنے سامنے آ جائیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہو، تو اب یہ مقاتلہ ہو گیا، قتال ہو گیا. اب یہ قتل نہیں رہا، قتال ہو گیا. جوہد یک طرفہ ہے، کوشش کر رہے ہیں آپ، لیکن جب جوہد جوہد سے ٹکرا جائے، جسے ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے، پھر دے جسے مولا، آپ بھی زور لگائیں، میں بھی زور لگاؤں گا، پھر دے جسے مولا. آدمی جو ہے کوشش کرتا ہے، جوہد جوہد سے ٹکراتی ہے. جب جوہد جوہد سے ٹکرائے گی تو وہ جہاد اور مجاہدہ بن جائے گا. اس لیے فارسی میں بہترین اس کے لیے جوہد کے لیے لفظ ہوگا کوشش، اور مجاہدے کے لیے ہوگا کشاکش. اصل لفظ کشاکش ہے، لیکن ہمارے ہاں غلط العام میں کشمکش ہے، یہ غلط العام ہے، اور غلط العام فصیح اصول یہ ہے کہ جو چیز زبانوں پر غلط چڑھ جائے پھر وہی فصیح ہوتی ہے. آپ اپنی صحیح بولیں گے تو لوگ سمجھیں گے نہیں، غلط بولیں گے تو سمجھیں گے نا، اس لیے کہ انہیں وہی معلوم ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مامون، اور مجھے توجہ دلائی ہے کہ وہ آیت مبارکہ جو میں نے دو مرتبہ کوٹ کی ہے، ان عذاب ربہم غیر مامون ہے، میں نے رب کا کہا ہے، تو وہ ذرا تصحیح آپ کر لیں. بہرحال اصل معمول کا لفظ سمجھانا تھا، لیکن آیت کے حوالے کی تصحیح ہو جانی چاہیے. تو کشمکش تو اصل میں کشمکش اسے کہتے ہیں، اصل مفہوم کیا ہے کہ جب آدمی متردد ہوتا ہے کہ کروں نہ کروں، کش کھینچو مکش مت کھینچو، چلو مت چلو، کرو نہ کرو، یہ کشمکش ہے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. کشاکش یہ ہے کہ جیسے رسہ کشی ہو رہی ہو، ادھر سے وہ کھینچ رہا ہے، ادھر سے یہ کھینچ رہا ہے. تو رسہ کشی جو ہے کشاکش. کوثر نیازی صاحب کا شعر ہے، بہرحال شعر اچھا ہے. کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. یہ اس زمانے کا شعر ہے جبکہ وہ ایک تحریک سے تھے وابستہ اور ان کی وہ کیفیات تھیں. کشاکش، وہ خود کشاکش میں تھے. کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. تو کوشش ہے جہد، اور کشاکش جو ہے وہ ہے مجاہدہ. کل میں نے انہیں نٹسل یہ بتا دیا تھا کہ یہ ہے انسان کا دل. کہاں تک جاتا ہے یہ؟ یہ ہے اس کے گرد اس کا اپنا اینیمل وجود. چلیے یہاں آ جائیں. یہ اس کی اپنی شخصیت کا اینیمل ایسپیکٹ، حیوانی پہلو. اس کے باہر ہے پھر اس کا ماحول. یہاں ایمان کا بیج پڑ گیا. اب ایک کشاکش شروع ہو گئی. نفس کچھ کہہ رہا ہے، ایمان کچھ کہہ رہا ہے. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے پیچھے. چلیے ایمان مجھے روکو، میں نے کہا ہے نا، ہاں، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. تو یہ کشمکش یہاں شروع ہوئی. فرائیڈ کی اصطلاح میں آپ اڈ یا لیبیڈو کہیں اسے، یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے آپ کا، نفس امارہ. اس کے تقاضے ادھر، دل ایمان کا تقاضا. اب یہ تپتی راہیں مجھ کو پکارے اور دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، وہ احساس فرض پکار رہا ہے کسی اور طرف. نفس کہتا ہے استراحت، آرام، عافیت، چین، عیش، گھر بار کے مزے لوٹو. تو پہلے تو یہ کشاکش یہاں ہوئی. اگر اس کی منزل آدمی نے کچھ طے کر لی تو اب یہ کشاکش اس لیول پہ ہوگی. اب وہ ماحول سے ٹکراؤ شروع ہوگا. الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے، اب یہ وہاں ہوگا. بس یہ ہے جہاد کی اصل حقیقت. لیکن اس کو ذرا تفصیل میں سمجھ لیجئے. ان تین لیولز کے پہلو سے 3×3=9، سمپل ایکویشن. تین جہاد اس لیول پر، تین یہ لیول، تین یہاں، تو مضمون مکمل ہو جائے گا. اور بہت اہم مضامین جو ہیں اس وقت انشاءاللہ چٹکیوں میں مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اس لیے کہ پورا پس منظر بن چکا نا. ایمان کی بحث کل ہو چکی، یہ سہ منزلہ عمارت سامنے ہے. اب صرف ریفرنس کے حوالے سے، ان چیزوں کے ریفرنس سے بات بن جائے گی. مسلمان بننا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، اطاعت رسول کرنی ہے، اس بلندی پہ چڑھنا ہے نا، اس کے لیے پہلا جہاد ہوگا یہی نفس سے جہاد. اس کو بیٹھا پہلی منزل مجاہدہ پوچھا گیا حضور سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. افضل کیوں کہا؟ اعلی نہیں کہا، افضل کہا. اعلی تو بلند ترین ہوگا، افضل کیوں ہے؟ اہم ترین یہ ہے نا. پہلے بتا چکا ہوں پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی، پہلی پختہ ہوگی تو دوسری کی پختگی کا سوال پیدا ہوگا، لہذا افضل یہ ہے، اہم افضل. پوچھا ای الجہاد افضل ہو یا رسول اللہ، جواب کیا ملا؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. اس نفس کے اندر انگیخت پیدا کرنے والا، اس کو ایکسائٹ کرنے والا، اس کو مشتعل کرنے والا شیطان ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، تمہارا ازلی دشمن، جانی دشمن، تو اسے دشمن سمجھو، اسے دشمن، اس کے ساتھ وہ سلوک کرو جو دشمنوں سے کیا جاتا ہے، تم تو اسے دوست بنائے بیٹھے ہو. یہ بھی آیت ہے قرآن کی سورہ کہف کی، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا، اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، اس نے بغاوت کر دی. اب آگے فرمایا افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کیا تم اسے اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، بے وقوفو؟ افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی، مجھے چھوڑتے ہو اور اسے دوست بناتے ہو. اور بڑے پیارے الفاظ ہیں، بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدل ہے جو انہیں ملا ہے، اللہ کی دوستی چھوڑ کر شیطان کی دوستی. اولیاء الشیطان، تیسرا مسئلہ، اب میں اس کے لیے لفظ کیا لاؤں، ماحول یا معاشرہ؟ یہ جو ہمارا سوشل ایک سٹرکچر ہے، اس کے اپنے پریشرز ہیں، سوشل پریشرز. معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے؟ اگر آپ واقعی مسلمان بننا چاہتے ہیں، حقیقت اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تقوی کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، تو معاشرے سے کشاکش کرنی پڑے، سازگاری تو نہیں ہوگی. زمانہ باتوں سازت، زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا. اب تمہارے لیے دو راستے ہیں، نمبر ایک تو با زمانہ بے ساز، تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو، فرکشن ختم ہو جائے گی، عافیت ہوگی. فرکشن میں تو آدمی کو چوٹ آتی ہے، رگڑ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اگر نہیں ہے تو سازگاری ہے، لیکن پھر وہ معاملہ ہو جائے گا. اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر. دوسروں کو تو پتہ نہیں، دوسرے ہمارے ساتھ محبت کے دعوے دار نہیں، یہ دعویٰ کرتا ہے، اور پھر اس کا حل یہ، تو دوہرا مجرم ہو جائے گا. تو اب ایک ہی روش رہ گئی، زمانہ بات تو نہ سازت تو با زمانہ. ستیز، یہ تین ہیں، تین جہاد انسان کرے تو وہ اللہ کا بندہ بنے. آئیے نمبر دو،
دقت ہو.
یہاں تین لیولز جو ہیں وہ ہر شخص کے کرنے کے نہیں ہیں، تین مختلف لیولز ہیں، ان کے لیے تین قسم کی مختلف استعدادات درکار ہوگی. اس کے لیے ایک آیہ مبارکہ نوٹ کیجئے، ادعو الی سبیل ربک، وہ دعوت کا لفظ آ گیا، بالحکمت بالموعظۃ الحسنۃ جدال حسن. یہ اصل میں تین مختلف طبقات ہیں جن کو دعوت دینے کے تقاضے مختلف ہیں. دعوت تو دو ہی کو ہوتی ہے، ایک طبقہ ہے انٹیلیجنسیا، انٹلیکچوئل مائنورٹی، ذہین اقلیت، برین ٹرسٹ، یہ طبقہ وعظ سے اثر پذیر نہیں ہوتا، اسے دلیل کی احتیاج ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اپنے ذہن میں غلط نظریات موجود ہوتے ہیں، غلط نظریات، گمراہ کن فلسفے. یہ چونکہ سنڈاس بنا ہوا ہے تو اس کی صفائی کرنی پڑے گی، اور لوہا لوہے سے کٹتا ہے، ان الحدید بالحدید یفلح، دلیل کو دلیل کاٹے گی، دلیل کے مقابلے میں واس کہیں گے وہ مسکرا کے خاموش ہو جائے گا. واس فرما رہے ہیں آج دلیل سے بات کرو، اور یہ کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے ان کا، قرآن خود کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے، دلیل سے بات کرو. یہ ہائیسٹ لیول ہے دعوت کا اور مشکل ترین ہے. اس کا لیول بھی ہر دور کی علمی سطح سے تعین ہوگا. جو اس دور کی علمی سطح ہے اس دور پر، اس لیول پر آ کر اگر دلائل کے ساتھ آپ بات کو مبرہن کر سکیں، مدلل کر سکیں، تب اس کا حق ادا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آج سے 400-500 سال پہلے کا جو بالحکمہ کا حق ادا کیا ہے ہمارے متکلمین نے، آج اس کی قیمت دھیلے کی نہ ہو. پریمسز چینج ہو گئے، مقدمات بدل گئے، سائنس نے معلومات کا ایک اتھاہ سمندر انسان کے قدموں کے اوپر لا کر ڈال دیا. اب آپ کو اس لیول پر بات کرنی ہوگی اگر آپ دعوت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں. نمبر دو، یہ عوام الناس ہیں، ان کے دماغوں میں کوئی فتور نہیں، کوئی فساد نہیں، نہ انہیں یہ معلوم کہ برٹرنڈ رسل کس چڑیا کا نام ہے، نہ انہیں یہ پتا کہ ڈاروین کس بندر کو کہتے ہیں. لہذا ان کے لیے موعظۂ حسنہ، موعظۂ حسنہ اچھا واس، واس کوئی گھٹیا شے نہیں ہے، واس بڑی عظیم شے ہے. لیکن ظلم یہ ہوتا ہے نا، وضع شے فی غیر محل ہی، اس لیول پر واس کو لے جائیں گے تو واس کو بدنام کریں گے، اور عوام الناس کو فلسفے پڑھائیں گے تو وہ فلسفہ جو ہے وہ ان پر ظلم ہوگا، غریبوں پر. تو ہر شے کو ہر جگہ رکھو، ان سے دلیل سے بات کرو، ان سے اپیل کی بات کرو. اس کے لیے ضرورت صرف ایک بات کی ہوتی ہے، از دل خیزت بر دل ریزت، خلوص کے ساتھ بات کہی ہو، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہو کوئی پرواہ نہیں، اور یہ خلوص وہ شے ہے جس کو انسان پہچانتا ہے، ان پڑھ آدمی بھی پہچان لیتا ہے کہ یہ بات دل سے نکل رہی ہے اور یہ بات رٹی رٹائی ہے جو نکل رہی ہے، اور یہ بات کہیں میدے میں سے ہو کر آ رہی ہے، کہیں اپنے مفادات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. انسان پہچانتا ہے بہت، اس کے جو اس کی حس جو ہے عام انسان کی، اس معاملے میں بہت بیدار ہوتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ دل سے بات نکلی ہو از دل خیزت بر دل ریزت، وہ ہے معاوضہ، یہ عوام الناس کے لیے. تیسرا جو معاملہ ہے وہ دعوت کے لیے نہیں ہوتا، یہ ایک ڈیفینسو میکینزم ہے کہ شیطان کے کچھ ایجنٹ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں، جو اسی کی تنخواہ کھاتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. انہوں نے مان کے نہیں دینا، نہ سن کے دینا. اب قادیانی مبلغین ہو، شیعہ ذاکرین ہو، عیسائی مبشرین ہو، بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں انہیں، لمبا چوڑا نظام ہے، انہیں اپنی وہاں رپورٹ بھیجنی ہے، وہ آپ کی بات سنیں گے بھلا؟ تو وہ دعوت نہیں ہے یہ. اصل میں دعوت کے تو دو ہی مرحلے ہیں، لیکن یہ لازم ہے. اگر ان کا مقابلہ نہ کیا جائے تو یہ عوام پر اثر انداز ہو کر اور انہیں بہا کر لے جائے. جس کی مثال جو چشتی صاحب سے مجھے معلوم ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت سی مجھے معلومات ان سے حاصل ہوئی ہیں. پادری فینڈر کا واقعہ، انگریز آیا، غالب تھا، حکمران تھا، دبدبا تھا، ہم محکوم ہوئے، مغلوب ہوئے، شکست خوردہ تھے. اب یہ وقت تھا بہترین کہ عیسائیت کا پرچار ہو جائے، زمین تیار ہے. فینڈر ایک جرمن مشنری پادری، کلکتے سے چلا دلی تک آ گیا، ہر شہر میں مناظرہ کیا، علماء کو شکست فاش دی. یہ لوگ آتے تھے کم وقت، پوری ٹریننگ لے کر، قرآن حدیث پڑھ کر، فارسی عربی کے عالم. اور ہمارے علماء تھے، اب سرکاری درباری علماء، وہ زمانہ ہی گزر گیا تھا. اگر علماء میں جان ہوتی اس طرح کی تو یہ غلامی آتی کیوں ہم پر؟ عظیم اکثریت علماء سو، علماء حق بھی جو ہے وہ ان چیزوں کے ماہر نہیں، کسی نے انجیل پڑھی نہیں. اب احمد دیدار کھڑا ہے، کوئی دے دے دنیا میں اس کو شکست، اس لیے کہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کا حافظ ہے اور وہ اس کے پورے ایڈیشنز جانتا ہے کہ کب کون سا چھپا، اس میں کیا تھا اور پھر کیا کیا گیا، اسے کون شکست دے گا؟ اس نے پھر جامع مسجد دلی کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر چیلنج کیا ہے کہ میں کلکتے سے یہاں تک آ گیا ہوں، کوئی مجھے شکست نہیں دے سکا، اب میں پورے ہندوستان کے علماء جو ہیں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مجھ سے مناظرہ کر لے. اب آپ سوچئے کہ خدا نہ خواستہ کوئی شخص بھی اگر سامنے نہ آتا تو کیا ہوتا؟ عوام بہ جاتے کہ نہ بہ جاتے؟ اس وقت اللہ تعالی نے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. مولانا رحمت اللہ کیرانوی سامنے آئے، انہوں نے شکست دی اس کو اور پھر وہ یہاں سے بھاگ گیا. تو یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے، لیکن اس کے لیے اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے. ہمارے اچھے اچھے علماء کرام قادیانی جو مبلغین ہیں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کا فیلڈ نہیں. لیکن فن رجال، ہر فن کے لیے رجال ہیں، ان کی تیاری کرنی پڑتی ہے. اب بس یہ تین چیزیں نوٹ کر لیجئے. تو دعوت کا تقاضا کہہ لے، مثبت یہ اور منفی یہ لازم ہے. اور ضروری نہیں کہ جو شخص یہ کام کر سکے وہ یہ بھی کر سکے، جو یہ کر سکے وہ یہ بھی کر سکے، ضروری نہیں کہ جو دونوں کام کر سکے وہ یہ بھی کر سکے. اس میں ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ جدال میں بھی ہم اخلاقی سطح اپنی اوپر رکھیں، ابتذال نہ ہو، زبان ہلکی نہ ہو. یہ انداز یہ ہمارا، وجادل ہوں بلتی احسن، تمہارا جدال ہونا چاہیے بڑے خوبصورت انداز میں. یہ اپنی جگہ پر ہے کہ آپ کا ایک مورل سپریمیسی جو ہے ثابت رہے، باقی یہ ہے کہ پوری طریقے سے تیاری کر کے ہی تو مقابلہ ہو سکتا ہے. اس کے ضمن میں اب ظاہر بات ہے کہ تیاری جو شخص کرے گا وہ اپنی صلاحیتیں کھپائے گا تو تیاری کرے گا، اپنے آپ کو تیار کرے گا، اپنی ذہانت کو، اپنی صلاحیت کو وہاں پر استعمال کرے گا، وقت لگائے گا، اور حق ادا کرنے کے لیے اپنے کیریئرز کو چھوڑے گا، اپنے روشن مستقبلوں سے صرف نظر کرے گا تب کرے گا. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ بالمال و بالنفس، پھر اس میں مال بھی لگے گا. اس کے لیے ایک حدیث سنا کر میں آگے بڑھوں گا. مشکات شریف میں کتاب الایمان باب العلم فصل ثالث، حضور نے فرمایا من جاہ الموت وهو یطلب العلم لیحیی به الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. جس شخص کو موت آئی اس حال میں کہ وہ ابھی تحصیل علم میں مشغول تھا، لیکن اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد یہ تھا کہ دین کو زندہ کرے گا. جیسے حفیظ نے کہا تھا کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ. تو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جو تحصیل علم کر رہا ہے، اگرچہ ابھی عملی جد و جہد کا آغاز نہیں ہوا، ابھی وہ علم ہی حاصل کر رہا تھا، اسی حال میں موت آ گئی، تب بھی اس کے لیے بشارت کیا دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. اب آئیے تیسرے لیول کا جہاد. وجہ کیا ہے؟ یہاں نظام کو بدلنا ہے. جنہوں نے اپنی خدائی کے تخت جمائے ہوئے ہیں ان کے تخت الٹنے ہیں، اللہ کی خدائی کا تخت قائم کرنا ہے. جو اپنے حق سے زائد وصول کر رہے ہیں ان کا ہاتھ روکنا ہے، بلکہ ان کے شیروں کے منہ میں سے نوالا جیسے نکالا جاتا ہے، ان سے وہ غصب شدہ حقوق واپس لینے ہیں. تبھی تو جن کے غصب کیے گئے ان کو آپ دے سکیں گے. یہ جان لیجئے یہ ہے نظام کی تبدیلی. نظام جو بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ طبقات ہوتے ہیں کہ جن کو خصوصی مراعات حاصل ہوتی ہیں، پریولیجز ہیں، پریولیجڈ کلاسز، ویسٹڈ انٹرسٹ، اور اس ویسٹڈ انٹرسٹ کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ سٹیٹس کو مینٹین کیے رکھیں، کوئی تبدیلی نہ آئے، نظام یوں کا تو برقرار رہے، نو فنڈامنٹل چینج ان دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم. جبکہ جو چاہتے ہیں نظام بدلنا، وہ گویا کہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہم بدل کر رہیں گے، تو تصادم ناگزیر ہے. پہلے تصادم تھا اندر، نفس اور قلب یا روح، پھر تصادم ہوا معاشرتی سطح پر، تبلیغ میں تصادم ہوا علمی سطح پر، اب ہے فزیکل ٹکراؤ، اصل قوتوں کا تصادم. اس کے بغیر نظام نہیں بدل سکتا، موٹی بات ہے یہ. دعوت و تبلیغ سے کبھی نظام نہیں بدلے گا. دعوت و تبلیغ اس کے لیے افراد فراہم کرے گی، وہ افراد پھر ٹکرائیں گے بنیاد مرسوس بن کر، تو نظام بدلے گا. ورنہ دعوت و تبلیغ، میں مثال دیا کرتا ہوں، بڑی خوبصورت مثال ہے کہ مشنری ورک جسے ہم کہتے ہیں، مشنری ورک. اور دنیا میں اگر ہم اپنے ہاتھ سے مثال دیں گے تو شاید ذرا طبیعت جو ہے وہ الجھے. باہر سے مثال بڑی آسان ہوتی ہے. عیسائی مشنریز کے سامنے کوئی نظام نہیں ہے جس سے کہ وہ بدلنا چاہیں یا قائم کرنا چاہیں. عقیدہ پھیلانا ہے، عقیدے کی پھیلانے کی تبلیغ کی مہم چل رہی ہے، چلتی جائے گی. لیکن کمیونسٹوں کے نزدیک نظام کو بدلنے کا ٹارگٹ ہے. وہ تبلیغ تو وہ بھی کرتے ہیں اپنے نظریات کی، اپنے فلسفے کی، داس کیپیٹال جو ہے انٹلیکچوئلس کو وہ پڑھنے کو دیں گے، عوام کو غزلوں سے، ڈراموں سے، افسانوں سے وہ چیزیں جو ہے ان کے ذہنوں کے اندر اتار دیں گے، تبلیغ وہ بھی کریں گے، لیکن وہ محض تبلیغ پر قانع نہیں ہوں گے. جو لوگ اس کے فکر کو قبول کریں گے انہیں منظم کریں گے، سیلز بنائیں گے، پھر عملاً کلاس کانشسنس کے بعد کلاس سٹرگل پیدا کریں گے، طبقاتی تصادم پیدا کریں گے. یہ نہیں کریں گے تو ریولیوشن تو نہیں آئے گا، لیکن ان کی سٹرگل جائے گی اس طرح کہ وہ ریولیوشنری تبلیغ کریں گے جبکہ عیسائی مشنری تبلیغ کریں گے. اور اس کی مثال کیا ہے کہ ایک ہوتے ہیں کریپرز، بیلیں جو زمین ہی پر پھیلتی چلی جاتی ہیں، خربوزے کی بیل اور کسی کریلے کی کبھی بیل ہی ہوتی ہے نا، توری کی، کریلے کی، وہ بیل جو ہے وہ پھیلتی جائے گی زمین پر، اوپر نہیں اٹھے گی کبھی، اوپر اٹھنا اس کی فطرت میں ہی نہیں، بیگوں میں پھیل جائے اوپر نہیں اٹھے گی. اور آم کا درخت دو پتے ہی نکلیں گے تو اوپر کو رکھ ہوگا اور پھر اوپر چلے گا اس کا تنا. یہ ہے ریولیوشنری اور یہ ہے مشنری. تبلیغ کے لیول پر وہ دوسری بات ہے ہماری، مشنری بات ہے، لیکن تھرڈ لیول جو ہے وہ ریولیوشنری ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں یہ دونوں موجود ہیں. اس فرق کو ذہن میں رکھیے. اور قرآن ہمیشہ مثال دیتا ہے درخت کی، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء. ایک باقیدہ درخت جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے گڑی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اور اس سے بھی زیادہ پیاری مثال ہے، کزرع اخرج شطرہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اپنی نال پر کھڑی ہو جانے والی کھیتی، زمین کے اوپر بکھرنے اور بچھنے والی نہیں. تو یہ جو فرق ہے اس میں وہ تصادم ناگزیر ہے. اس تصادم کے تین مرحلے، کل تفصیل سے بات ہوگی. پہلا مرحلہ صبر محض، صبر ہی صبر کرو، مارے کھاؤ آپ اٹھاؤ. یہ میں کل تفصیل سے واضح کروں گا کہ یہ کیوں ضروری ہے. یہ آج کا مضمون نہیں، آج تو وہ 3x3 کی گنتی پوری کر لیں آپ. اگلا مرحلہ آتا ہے مصابرت. اب دیکھیے یہ باب مفعلہ آ گیا، صبر کا صبر سے ٹکراؤ. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اس میں اقدام ہوگا، چیلنج ہوگا، اس کو کہیں گے ایکٹیو ریزسٹنس. اس کے نتیجے میں مسلح تصادم. اس کی بھی ایک شکل تو ہو سکتی ہے باقاعدہ عام کانفلکٹ، مسلح تصادم، اور ایک یہ کہ اپنی جان دینے کے لیے آدمی تیار ہو جائے، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے. تفصیل کل بیان کروں گا. اس لیول پر آ کر اب جہاد قتال بن جاتا ہے. آٹھ منزلیں جہاد کی ہیں، نبی منزل قتال. اس پر وہ آیت اتری تھی جب قتال کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ اے مسلمانوں، اب جب تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آ گئی ہیں تو اب یہ واپس نہ جائیں نیام کے اندر، جب تک کہ بغاوت اور فتنہ اور فساد بالکل فروغ نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے. اب کہیں درمیان میں نہ بیٹھ رہنا، کوئی مصالحت نہ کر لینا، کوئی مفاہمت نہ کرنا. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، وہ جو اصطلاح میں ہم نے لیا تھا دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. تو ایک تو اس حقیقت کو آپ نے سمجھ لیا، جہاد اور قتال کا فرق بھی سامنے آ گیا، اور جہاد کے یہ تین لیولز پر، تین مزید سب لیولز یا تین ایسپیکٹس، ان تینوں کو جمع کیا تو یہ نو مراحل ہیں، مدارج ہیں. یہ کشاکش، تصادم، سٹرگل، اس کے یہ نو مرحلے ہیں. جہاد لازم ہے، ایمان، ایمان ہے تو لازماً جہاد ہوگا، اور جہاد ہے تو ایمان ہے. اب اس کے ساتھ دوسری چیز، جماعت. جماعت لازمی ہے یا نہیں، التزام جماعت فرض ہے یا نہیں، یہ ایک بڑا کنٹروورشیل سا موضوع ہے، اور اس کا حکم ان تین لیولز پر مختلف ہے، اسی لیے کنٹروورشیل ہے. ہر لیول کی بات سمجھ لیں گے تو کنٹروورسی ختم ہو جائے. پہلے لیول پر التزام جماعت ہرگز لازم نہیں، یہ ایبسولیوٹلی انڈیویجول فینومینن ہے، انفرادی معاملہ ہے. اپنے نفس سے آپ خود جہاد کر سکتے ہیں، میں اپنے نفس سے جہاد کر سکتا ہوں، آپ میرے نفس سے کشتی نہیں لڑ سکتے اور میں آپ کے نفس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا یہاں جماعت کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ جماعت ہو تو سہولت ہو، ایک منزل والے ہو، ایک نظریے والے ہو، تقویت حاصل ہوتی ہے. خصوصاً وہ جو مجاہدہ مال ماحول تھا، مال معاشرہ، اس میں یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کچھ لوگ ساتھ چل رہے ہوں تو سوشل پریشرز کو ریزسٹ کرنا آسان ہو جائے گا، انڈیویجولز کے لیے مشکل ہوگا. آپ اپنی ایک برادرہڈ بنائیں، اپنی ایک کوئی دائرہ، ایک حلقہ بنائیں، حلقہ احباب بنائیں، کوئی چیز بھی ہو، لوز سا ایک حلقہ، سوشل سرکل اپنا بنا لیں. اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ، کونوا مع الصادقین، اس لیول پر میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بیعت ارشاد ہوتی تھی وہ اس لیول پر تھی. اس لیے کہ میں نے شروع میں آج ایک بات کہی تھی کہ صحیح عمل کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک صحیح فکر ہو، صحیح سوچ ہو، فرائض کا تصور صحیح واضح ہو، دوسرے ارادہ قوی ہو، عظیمت ہو، ہمت ہو. بعض طبائع کمزور ہوتی ہیں، قوت ارادی مزمحل ہوتی ہے، چلنا چاہتے ہیں نہیں چل پاتے. یہ اگر کسی قوی الارادہ شخص کے ساتھ منسلک ہو جائے تو اس کی قوت ارادی، اس کی صحبت کے فیضان سے اس کے اندر سرایت کرتی ہے، اور اس کی قوت ارادی کو بھی تقویت حاصل ہوتی ہے. جیسے آگ سے حرارت، اصول وہی ہے، فزیکل فینومینا، تبھی ایک قوی الارادہ شخص کے پاس آپ رہیں گے. اب ذرا ہلکے انداز میں میں وہ محاورہ بول رہا ہوں کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو اس کی، اس کو دیکھیں، تصوف کو اصطلاح ہوتی ہے ہمت، توجہ، اگر کوئی قوی الارادہ، صحیح الفکر، صحیح العمل، صاحب ہمت انسان ہے تو اس کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کی قوت ارادی کو تقویت دے گا. اسی لیے دیکھیے لفظ کیا استعمال ہوتا تھا، یہ آپ کو کس قدر یہ حقائق روشن ہو جاتے ہیں. مرید، مرید کے کیا معنی ہے؟ ارادہ کرنے والا. ایک شخص نے ارادہ کر لیا، چلنا چاہتا ہے، اب اسے اس قوت ارادی کی تقویت کی ضرورت ہے. وہ کسی صاحب ہمت شخص سے اپنے آپ کو منسلک کر لے گا. یہ ہے وہ اس لیول کی بات. کونو مع الصادقین، سچوں کی معیت اختیار کرو، راست بازوں کے ساتھ رہو، اس سے تمہارے اندر بھی اس مجاہدہ مع النفس اور مجاہدہ مع الشیطان اور مجاہدہ مع المعاشرہ، اس کے لیے تمہیں تقویت حاصل ہو. لیکن جسے کہتے ہیں جماعت، ڈسپلن جماعت، اس کی اس لیول پر کوئی ضرورت نہیں. دوسرے لیول پر اس لیول پر بھی ایک فرد بھی پوری عمر تبلیغ کر سکتا ہے. حضرت نوح نے 950 برس تک تبلیغ کی، کوئی سنے نہ سنے، مانے نہ مانے، پاس آئے نہ آئے، وہ کھڑا رہ سکتا ہے. یہاں بھی جماعت شک نہیں ہے. البتہ یہاں ادارے اگر بنا لیے جائیں، تو سہولت ملے گی. اس لیول پر میں نے کتنے الفاظ دیے، تبلیغ، تعلیم، تعلیم کی تعلیم، ادارہ کیا ہے؟ وہ جماعت نہیں ہے، وہ ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن، انجمن، ایسوسیشنز. آپ کو دارالارشاد قائم کرنا ہے، ایسوسیشن بنائیے، انجمن بنائیے. یہ بھی جماعتیں نہیں ہیں، اگرچہ ہے تو اجتماعیہ ہے، کچھ نہ کچھ اس کا رولز ہوں گے، بائی لاز ہوں گے. جو چھوٹی سی چھوٹی انجمن بھی ہے، اس کے میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہوں گے، لیکن وہ جماعت نہیں ہے. جماعت کسی اور شے کا نام ہے. آپ تعلیمی ادارے کھولیں، تبلیغی ادارے کھولیں، اشاعتی ادارے کھولیں، وہ جو مناظرین کو تیار کرنے والے ادارے کھولیں. مولانا آزاد سبحانی نے لکھنؤ میں بنایا تھا مدرسہ، کانپور میں، جہاں مناظرے کی تربیت دی جاتی تھی. وہ زمانہ ایسا کٹھن آ گیا تھا مسلمانوں پر، ایک طرف عیسائی جو ہے یلغار کر رہے ہیں، دوسری طرف آریہ سماجی آ گئے ہیں، ہندوؤں کی طرف سے آ رہی ہے یلغار. تو اس وقت تو چوبکھی جنگ لڑنی پڑی. تو ادارے کھولیے، دارالعلوم دیوبند ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہ خود اپنی جگہ پر ایک تحریک بن گیا، لیکن جماعت نہیں. پہلی جگہ، پہلے لیول پر بھی جماعت لازم نہیں، البتہ حلقہ احباب بھی ہو تو مفید ہے. اگرچہ ہماری تاریخ میں اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ نظم قائم ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں بیعت ارشاد کی بنیاد پر صوفیہ کا ایک باقاعدہ نظم. دوسرے لیول پر بھی جماعت لازم نہیں ہے، ایک فرد بھی یہ کام کر سکتا ہے، پوری عمر کر سکتا ہے. ایک شخص اگر تفسیر لکھ رہا ہے تو وہ بھی تبلیغ کا کام کر رہا ہے، وہ بھی ایک ہائر انٹلیکچوئل لیول پر، اس دور کے علمی سطح پر قرآن کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. چاہے وہ ایک فرد ہے، لیکن وہ بھی اس سیکنڈ لیول کے اوپر ہی از ڈوئنگ ہز بٹ، وہ اپنا حصہ، وہ اپنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. کسی نے ادارہ بنا لیا، دارالعلوم بنا دیا، کسی نے دارالارشاد بنا دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر، اس میں والیوم جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا اداروں کی صورت میں، کام زیادہ ہوگا، لیکن جماعت لازم نہیں ہے. البتہ جب آتے ہیں آپ تیسرے لیول پر، تو یہاں جماعت ناگزیر ہے، ان ایویٹیبل. اور جماعت بھی انتہائی ڈسپلنڈ جماعت. یہاں لوز ایسوسی ایشنز کام نہیں کر سکتے. یہاں معاملہ تصادم کا ہے, یہ فزیکل تصادم ہے, یہ بالفعل قوت کا قوت سے ٹکراؤ ہوگا. یہاں ڈھیلی ڈالی چیزیں نہیں چل سکتی. یہاں کس کی ضرورت ہوگی؟ سمع و طاعت والی جماعت. جس میں ایک امیر ہو اس امیر کے ساتھ سم و طاعت کے رشتے میں لوگ منسلک ہوں. آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. لیکن یہ جان لیجئے کہ جس کے ذہن میں وہ تیسری منزل ہے ہی نہیں, اس کو یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی کہ جماعت ضروری ہے؟ اگر دوسری منزل تک ہے تو وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ جماعت ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ واقعتاً اس لیول پر کوئی ضروری نہیں. تو جو میں نے کہا تھا کہ کنٹروورسی ہے, وہ کنٹروورسی ریزالو ہوتی ہے کہ ان کی بات صحیح ہے. وہ تو جو ہدف معین ہوگا اسی کے تقاضے ہوں گے نا. ہدف اقامت دین ہے ہی نہیں, غلبہ دین ہے ہی نہیں, انقلاب برپا کرنا ہے ہی نہیں, نظام کو بدلنا ہے ہی نہیں. تبلیغ ہے, تعلیم ہے, تلقین ہے, واعظ ہے, تزکیہ ہے, تربیت ہے, نصیحت ہے. تو خامخواہ کاہے کے لیے کھکھیڑ بول لینا جماعت کا؟ جماعت کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں, جماعت کے اندر بڑے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں, بڑے نفسیاتی پیش پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے خامخواہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتی ہیں. جب ضروری ہے ہی نہیں تو خامخواہ کے لیے کمپلیکیشنز اور طرح طرح کے مسائل اور پرابلمز جو ہیں وہ اپنے گلے میں ان کا توق ڈال دینا, یہ سود عباقت ہے. البتہ اگر وہاں ایم کر رہے ہیں آپ تو پھر حماقت ہوگی اس شخص کی جو یہ سمجھے کہ بغیر جماعت اور جماعت بھی سم اطاعت والی جماعت کے وہ کام ہو سکتا ہے. یہ پھر نری حماقت اور ذرا پاگل پن. جماعت اور جماعت بھی سم اطاعت والی جماعت, یہ اس کا لزوم ہے. اس کے بارے میں مزید تفاصیل جو ہے میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سم و طاعت والی جماعت کیسے وجود میں آتی ہے. کیونکہ کل تو میری ساری گفتگو اس تیسرے لیول کے بارے میں ہے. ہمارا جو یہ نظم چل رہا ہے اس کو ذہن میں رکھیے. کل ہم نے ایمان کے 10 چیپٹرز پڑھے تھے, لغوی معنی, اصطلاحی معنی, ایمان کا موضوع, ایمانیات ثلاثہ, ان کا تقابلی موازنہ 5. آج ان سے کوئی بحث نہیں کی ہم نے. پھر آیا ایمان کی 2 قسمیں, ایمان اور عمل اور ایمان اور جہاد, وہ بحث ہے جو ہم کر رہے ہیں ساری. اور کل اس بحث میں سے بھی وہ صرف تیسری منزل رہ جائے گی. انقلاب, انقلاب کے لوازم, انقلاب کے مراحل سیرت النبی سے, اور اس دور میں اس میں کہاں کہاں ہمیں اجتہاد سے کام لینا ہوگا. آیا ٹوٹل اسی طریقے سے ہوگا یا اس میں کہیں اجتہاد کی ضرورت ہے, اور ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ ہمارا کل کی بحث ہے, اسی لیے میں اس کو یہاں چھوڑ رہا ہوں. اب ایک اور موضوع جو اس ڈائیگرام کے حوالے سے سمجھ میں آ جائے گا. جس معاشرے میں ہم کام کر رہے ہیں, یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں اور بھی بہت سی دینی جماعتیں اور ادارے اور انسٹیٹیوشنز اور افراد کام کر رہے ہیں. Where do we place them? ہمارا ذہن واضح ہونا چاہیے نا. اور اس میں اب دیکھیے ہوتا کیا ہے, 20 کے مقابلے میں 10 نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن 5 کے مقابلے میں 10 بہت زیادہ ہے. جب ہم کسی کام کو تیسرے لیول سے جانچیں گے تو ہمیں نچلے کام جو ہے بےمانی سے نظر آئیں گے, لیکن خود اپنی جگہ پر ان کاموں کی بڑی اہمیت ہے. تو اگر ہم مختلف کاموں کو پلیس کر سکیں اس میں، اسی خاکے میں وہ فٹ بیٹھ جائے، تو ایک تو ہمیں ہر شے کی اس کی اصل جگہ پر پرسپیکٹو میں اہمیت کا احساس ہو جائے گا، اس سے ہمارے اندر ان کے لیے ہمدردی اور اپریسیشن کے جذبات پیدا ہوں گے، بجائے کنڈم کرنے کے، ان کی نفی کرنے کے. یہ کنڈم کرنا اور نفی کرنا در حقیقت دینی تحریک کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ، اور جب آپ دل میں کسی شے کو کنڈم کر رہے ہوں تو چاہے زبان سے نہ کہیں، آپ کے وجود سے کنڈمنیشن نکلتی ہے. اور یہ چیز دعوت کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. دل میں اگر آپ اس کے لیے کوئی مقام رکھتے ہو، کوئی قدر و منزلت، تو آپ کے پورے رگو پے کے اندر وہ ہوگی، اور آپ کے ریشے ریشے سے، آپ کے ہر بال سے، جسم کے ہر بنے منہ سے اس کا ظہور ہوگا، اور وہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک قریب لانے کا اور تالیف قلب کا سبب بنے گا. پھر اس میں تھوڑا سا منفی پہلو بھی ہے. جن تحریکوں سے ہمیں اختلاف ہے، ظاہر بات ہے کہ اگر اتفاق کسی سے بھی ٹوٹل اتفاق ہوتا تو ایک علیحدہ تنظیم بنانا حماقت، آسان کام بھی نہیں. وہ اختلاف بھی معین ہو جانا چاہیے کہ کیا ہے. اب اس کو لیجئے، علماء اور صوفیہ، اس لیول پر کام کر رہے ہیں. عبادات اسلام کے ضمن میں بھی انہیں پتا ہوگا کہ شریعت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تبھی تو انسان عمل کرے گا. وہ علم پھیلا رہے ہیں، وہ ان چیزوں کی ترغیب دے رہے ہیں. صوفیہ اسی کام میں اخلاص پیدا کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور مزید جو زیادہ صاحب تاثیر ہیں وہ ایمان کی گہرائی کے اندر ممد ہو رہے ہیں. ان کی صحبت تاثیر سے، تاثیر صحبت سے ایمان گہرا ہو رہا ہے. یہ پازیٹو کنٹریبیوشن ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے. آگے اگر وہ کچھ نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، لیکن یہ کہ نفی نہ ہو اس کام کی جو وہ کر رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے قدر ہو. اس میں بھی یہ ذہن میں رہے کہ علماء، علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں. میں علماء سو کی بات نہیں کر رہا، علماء حق کی بات ہے. تو لیکن یہ کہ علماء سو اور علماء حق ماتھے پہ تو لکھا ہوا ہے نہیں، تو بات ہم کریں گے علماء کی، کہ یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تاریخی پرسپیکٹو میں بھی یہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا یہ ڈھانچہ یہاں برقرار رکھا ہے، ورنہ انگریز کے دور میں کیا ہوتا یہاں، انہوں نے ہی تحفظ دیا ہے، مسجدوں کو آباد رکھا ہے. بہرحال ان کی کنٹریبیوشن اس لیول پر ہے، اور اٹ از اے پازیٹو کنٹریبیوشن، اہم ہے. ان کو ان کی جگہ پر بھی رکھیے، پلیس دم ویئر دے آر، اور اس حد تک اپریسیشن بھی ہو، قدر و منزلت بھی ہو، ان کی عزت بھی ہو. نکال اگلے لیول پر آئیے تو بہت سے انسٹیٹیوشنز، تعلیمی ادارے، انجمنیں، دارالاشاعت یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس لیول پر سب سے بڑا ادارہ اس وقت تبلیغی جماعت ہے. یہ چونکہ ایک ورلڈ وائڈ فینومینن ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ایک معاملہ، اور واقعہ یہ ہے کہ والیوم کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے پوری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ بیک وقت اگر کوئی ہمارے پاس ایسا آلہ ہو کہ ہم دیکھ سکیں گلوب پر، پورے ارضی پر، لوگوں کو چلتے ہوئے، تو کم سے کم 100,000 آدمی ہر وقت حرکت میں، ایوری منٹ آن دی موو. لہذا اس جماعت کے بارے میں ہمارا ذہن بڑا کلیئر ہونا چاہیے. پہلی بات تو پازیٹو کے اس لیول پر ورک کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. تبلیغ کا سلسلہ بالکل بند ہو چکا تھا، دور صحابہ کے بعد تبلیغ کی ہے صرف صوفیاء نے، اور ہندوستان میں وہ اپنے پورے کلائمیکس پر سلسلہ تصوف پہنچ کر اور بہت ٹھنڈا پڑ چکا تھا، بازار سرد پڑ چکے تھے. اس کو ایک انسٹیٹیوشن بنا دینا، اس کے اندر ایک حرکت پیدا کر دینا، یا پھر تبلیغ ہوتی تھی صرف اپنے اپنے مسلکوں کی اختلافی مسائل پر دھواں دار، شاندار تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، وہاں پہ مسئلے کیا ہیں وہی آمین بالجہر کا ہے اور 8 تراوی کا ہے، اللہ اللہ خیر سلام. اور پھر اس میں بھی اکثر و بیشتر با معاوضہ ہوتی تھی، با تنخواہ مبلغین کی فوج. یہ پرورشن تھی اس نفذ تبلیغ کی، ان تمام دلدلوں سے نکالا ہے مولانا الیاس نے رحمت اللہ علیہ، اس تبلیغ کی گاڑی کو اور اسے روان دوا کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن. ہمارا اب ان سے کیا اختلاف ہے؟ دیکھیے، میں صرف ایک تاریخی حقیقت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. جماعت اسلامی سے جب میں علیحدہ ہوا تو 2 سال تبلیغی جماعت کے قریب رہا کہ اگر میرا دل تھک جائے، میں مطمئن ہو جاؤں تو ٹھیک ہے، فبحا، چلتا ہوا قافلہ ملتا ہو، پاگل ہوگا کوئی جو اکیلا سفر شروع کرے. لیکن میں مطمئن نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس کے اسباب کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ منزل ان کے سامنے نہیں ہے. تیسری منزل کا ہدف نہیں. سب سے پہلا اختلاف تو یہ، اور سب سے بڑا اختلاف ہے. اگرچہ اب کچھ آثار محسوس ہوتے ہیں کہ کم سے کم نظری طور پر کچھ دبی زبان سے اقرار کی حد تک اب اس کا چرچا ہونے لگا ہے، اور یہ اچھے آثار ہیں، ان کے نتائج میری جماعت میں آنا ضروری نہیں ہے. اگر وہ یہ کام کریں تو ہم ان کی جماعت میں جائیں گے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن یہ کہ وہ کام کریں تو اس کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، لیکن تاحال نہیں. وہ ابھی کوئی قابل لحاظ حد تک کوئی اس کے ابھی کوئی اس کی حرکت نہیں ہے. تبلیغ کے حوالے سے، اس لفظ کے حوالے سے ایک چیز نوٹ کرتے جائیے، ہمارا اعتراض یہ ہے، یا ہمیں اختلاف یہ ہے کہ تبلیغ کا موضوع ہونا چاہیے قرآن. حضور سے بھی کہا گیا بلغ ما انزل الیک من ربک، اور حضور نے ہمیں بھی حکم دیا تو بلغوا عنی ولو آیتن. میں یہاں تک کہنے کی ضرورت کروں گا، اگرچہ بعض لوگ شاید ناراض ہو جائیں، حدیث نبوی بھی تبلیغ کا موضوع نہیں ہے، تعلیم کا موضوع ہے. تبلیغ کا موضوع صرف قرآن. تعلیم کا ہوگا موضوع حدیث. تبلیغ جو ہے اصل میں جس شے کی کرنی ہے وہ قرآن. وہ اس کو بائی پاس کرتے ہیں. نمبر 2، دعوت میں ان کے سامنے صرف ایک لیول ہے، اور وہ ہے موعظہ حسنہ. انٹلیکچوئل لیول پر کوئی کام ان کے پیش نظر نہیں ہے. ہم اس کی نفی نہیں کرتے، وہ اپنی جگہ مفید ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں. اور زیادہ ماسز جو ہیں، 999,000 افراد تو وہی ہیں کہ جنہیں موعظہ حسنہ کی ضرورت ہے. وہ تو انٹلیکچوئل مائنورٹی تو 1% کیا 1,000 per 1,000 نہیں، بلکہ شاید اس سے بھی کم ہو. لہذا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اثر کے اعتبار سے معاشرے پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اہمیت زیادہ اس انٹلیکچوئل مائنورٹی کی ہے. سوسائٹی ایز اے ہول کسی چینج کو قبول نہیں کرے گی جب تک کہ وہ برین ٹرسٹ اس کو قبول نہ کرے. تیسری جو ہے وہ نہ ہمارے دائرہ کار میں تاحال ہے, نہ ان کے ہم مناظرہ, نہ وہ کرتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں. کرنے کا کام ہے یہ ضرور, کم سے کم اس کا اعتراف ہونا چاہیے, اس کی اہمیت کو تسلیم کیا جانا چاہیے. ہم اپنی سی حقیر سی کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں لیولز کو کیٹر کریں, ایٹ دی انٹلیکچوئل لیول ایز ویل ایز ماسز کے لیول پر, لیکن دونوں لیول پر تھرو قرآن. اور قرآن میں یہ صلاحیت ہے, وہ ہر سطح پر کلام کرتا. تیسری بات, انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا ہے, وہ صرف یہ کرنا چاہتے ہیں, اس کی نفی کرتے ہیں. میرے نزدیک یہ ایک شے ہے, انسیپریبل, ناقابل تقسیم وحدت ہے, آرگینک ہول ہے. اس کو تقسیم کر دینا درست نہیں کسی دلیل سے, بلکہ نہیں انل منکر بعض احادیث کی روح سے اہم تر ہے. یہ ہیں اصل میں ہمارے جو بھی فکری اختلاف ہے, سوچ کا اختلاف ہے, اس کے باوجود ان کے کام کی قدر و منزلت نگاہ میں ہونی چاہیے. باقی جماعتوں میں کچھ ڈکے کا عمل آ جایا کرتا ہے کچھ عرصے کے بعد, وہ میں اس سے بحث نہیں کر رہا. جیسے کہ ایک انسان ہے, بچپن ہے, نوجوانی ہے, جوانی ہے, پھر بڑھاپا آتا ہے, توا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, جماعتوں کا بھی یہ ہوتا ہے. وہ ڈکے کا عمل وہاں بھی ہے, لیکن اس کا میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا. ساری گفتگو جو ہے وہ ہے فکری نظری, کہاں ہمیں کمی کا احساس ہے. اس کا ذکر ہم ان کے سامنے بھی کریں گے تو اس اعتبار سے کہ دیر از روم فار امپروومنٹ, بہتری کے یہ راستے ہیں, اس کو امپروو کیجئے, اللہ کرے کہ وہ کریں. اور اس طریقے سے قافلے جو ہیں آگے بڑھتے جائیں تو قریب آئیں, ایک دوسرے سے دور نہ. اب اس آخری لیول پر آئیے, اس پر برے صغیر پاک و ہند میں اس صدی میں پہلی جماعت بنی تھی حزب اللہ کے نام سے, مولانا ابو الکلام آزاد, لیکن بہت شارٹ لیوڈ رہی, قافلہ نہیں چل پایا بلکہ بن بھی نہیں سکا. خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود, بھڑکا خوب تھا, لیکن جیسے کہ شعلہ ہوتا ہے اس کی بھڑک ہوتی ہے لیکن جلدی وہ بجھ جاتا ہے. خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود, پھر اس کو اٹھایا ہے مولانا ابو العلا مودودی نے, وہ انقلابی جماعت, اقامت دین کا کانسیپٹ, شہادت علی الناس. شہادت علی الناس کی صرف یہ منزل نہیں, وہ منزل بھی اجتماعی سطح پر ایک سوشل آرڈر کے لیول پر بھی حجت قائم کر دینا, قائم کر کے دکھا دینا. حزب اللہ تو خیر اب وجود میں نہیں ہے, اب جماعت اسلامی موجود ہے, اور میں خود اسی کی گود میں پلا بڑھا ہوں, پھر وہاں سے جدا ہوا ہوں. اس سے میرا اختلاف, دیکھیے مولانا مودودی سے اختلاف اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں علمی معاملات میں. ایک شخص ہے, اس نے نہ معلوم کتنے موضوعات پر لکھا ہے, وہ مسئلہ علیحدہ ہے کہ ان سے کس کس چیز میں اختلاف ہے, وہ اس وقت موضوع نہیں ہے میرا. جماعت اسلامی کی تحریک سے میرا صرف ایک اختلاف ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے انقلابی طریقہ کار چھوڑ کر انتخابی طریقہ کار اختیار کر کے ایک سیاسی جماعت کی حیثیت اختیار کی. یہاں پہ پارٹنگ آف دی ویز, راستے جہاں جدا ہوتے ہیں وہ یہ جگہ. اس کی اصل میں تشریح وہ ہے کہ جو کل آئے گی, انقلابی طریقہ کار کیا ہے, اس کے لوازم کیا ہیں, اس کے منازل کیا ہیں، اس کے مدارج کیا ہیں، جس میں میری سورس ہے صرف اور صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ کہ اس میں اب جبکہ ہمیں ان حالات کے اندر اگر اس کے عملاً اس پر ہمیں کچھ سفر طے کرنا ہے تو اس میں کہیں اجتہاد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو کہاں اور کیا، یہ میرا کل کی گفتگو کا موضوع ہے. یہاں صرف اب ایک بات اور نوٹ کر لیں، جماعتیں اور بھی بہت سی دینی جماعتیں موجود ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ جمعیت علماء اسلام ہو یا جمعیت علماء پاکستان ہو یا جمعیت اہل حدیث ہو، ان کے دو دھڑے ہوں، چار دھڑے ہوں، پانچ دھڑے ہوں، دھڑیاں ہوں یا دھڑے ہوں، ان کے بارے میں دو باتیں نوٹ کر لیجئے. افراد کی بات نہیں کر رہا، ان میں بڑے عظیم افراد بھی ہوں گے اور ہیں اور ہر جگہ ہیں، لیکن ان دونوں کے اوپر دو چیزوں کا انتہائی غلبہ ہے، ایک فرقہ واریت اور گروہ بندی تینوں پر، اور نمبر دو سیاست غلبہ. لہذا میں انہیں اس کھاتے میں کہیں بھی نہیں لاتا. ان میں سے جو علماء ہیں وہ نمبر ایک کے اوپر کام کر رہے ہیں ان دیئر اون انڈیویجل کیپیسٹیز، نمبر دو پر انہوں نے دارالعلوم بنائے ہوئے انسٹیٹیوشنز ہیں، دارالاشاعت ہیں، تصانیف ہیں، تو وہ افراد اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں، بٹ ایز پارٹیز ایز آرگنائزیشنز اس میں کہیں میرے نزدیک ان کا مقام نہیں، تبلیغ بھی ان کا موضوع ہے ہی نہیں، اقامت دین کا بھی کانسیپٹ ان کے سامنے موجود نہیں. اپنے اپنے مسلکوں کی کچھ بالادستی اور اپنے اپنے حلقہ اثر کو آرگنائز کرنا اور اس سے پھر کسی کوئی سیاسی بھی کیریئر ہو تو اس کے لیے بیس بنانا، یہ چیزیں ہیں اکثر و بیشتر جو تنظیمی سطح پر ہیں. افراد کا معاملہ جو ہے وہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ علیحدہ کر دیجئے. جیسے وہاں میں نے کہا جماعت اسلامی اور مولانا مودودی ایک بھی ہے اور علیحدہ بھی، داعی وہ تھے، مؤسس وہ تھے، امیر وہ رہے، فکر ان کا دیا ہوا، لیکن پھر بھی ان کا فکر بہت پھیلا ہوا ہے. تقریب و قرآن میں کتنے مقامات ہوں گے جہاں سے انسان اختلاف کرے گا. خلافت و ملوکیت جو ہے ان کی کتاب ہے، اس کو میں بہت مغالطہ انگیز سمجھتا ہوں، بڑی گمراہ کن کتاب سمجھتا ہوں. لیکن یہ کہ جہاں تک جماعت اسلامی ایک تحریک کا تعلق ہے، اس سے میرا اختلاف انقلابی اور انتخابی کا. تو یہاں یہ ہے کہ ہر ایک چیز کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں رکھیے، اور اس کا جو بھی پہلو ہے صحیح، اس کے لیے دل میں بھی اپریسیشن اور قدر کے جذبات رکھیے، اور آپ کو تعین کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں ان سے کیا اور کس جگہ اختلاف ہے، ورنہ وہ پھر شخصی اور گروہی اختلاف بن جاتا ہے، پھر چونکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے لہذا ہمارے لیے قابل تسلیم نہیں، یہ انداز شروع ہو جاتا ہے. پھر لا یجرمنکم شنان قوم علی لا تعدلوا عدل هو اقرب للتقوی، کسی کی طرف سے کوئی بات آئے ہمیں اس کی فیس ویلیو کے اوپر اسے غور کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور اختلاف جتنا ہے حقیقی ہے جہاں ہے اسے وہیں تک رکھنا ہے، اس سے آگے اسے مؤثر نہیں ہونے دینا کہ وہ ہماری پوری سوچ کے اندر کوئی زہر گھول دے کسی حلقے یا طبقے یا کسی جماعت کے خلاف. میری آج کی گفتگو یہاں مکمل ہوتی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی سے کہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس میں جہاں کہیں بھی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے اور اس کی اصلاح کی مجھے توفیق دے. آپ حضرات بھی اگر ان گفتگووں پر کوئی سوالات لکھیں گے تو میں کوئی وقت نکالوں گا کہ ان کے سوالات کے جوابات دوں تاکہ اور کچھ چیزیں واضح ہو جائیں. اب اس وقت اس کا موقع نہیں ہے. اب آج کی ہماری یہ نشست ختم ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.